बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज क्या मौजू है? ये दो चार चेहरे नए भी नजर आ रहे हैं, शायद ये नए आए। अच्छा ठीक, तो एसी नहीं चल रहा? चल रहा है। अच्छा बेटे, आज किस मौजू पे बात करना है जी? मुसद्दसे हाली पढ़ रहे थे, शाबाश। ये है ना बच्चे का याद रखना। और हम गुफ्तगू कर रहे थे हाली के मुतालिक, और पिछली मर्तबा बल्कि एक बात आप बच्चे ये याद रखें, और हमें बड़ी खुशी हो कि हम अगर कोई ऐसा लफ्ज, ऐसा फिकरा बोलें जो आपकी समझ में ना आए, तो आप हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए और हम समझाएं और फिर आगे चलें। ठीक है ना? आप जब रास्ता तय करते हैं तो कितना ही अच्छा घोड़ा क्यों ना हो, कितना ही तेज भागने वाला क्यों ना हो, गाड़ी आपकी कितनी खूबसूरत और अच्छी क्यों ना हो, और चलने में बिल्कुल ठीक हो, आप हमेशा उसे बचाते हैं खड्डों से, जंप से, और हमेशा उसे संभाल के रखते हैं। बस ऐसे ही उस्ताद तो घोड़ा होता है, भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, तकरीर हो रही है, आपके लिए आगे खड्डा आ गया, एक लफ्ज मुश्किल आ गया, आपकी समझ में नहीं आया, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि इस घोड़े की लगाम को जरा सा खींचें, जरा सा पांव कहां रखें? ब्रेक पे, ऊंचा बोलो यार, ब्रेक पे रखें और उसको रोकें ताकि आप इस मुश्किल मरहले को अबूर कर सकें। इसी तरह हम अगर कोई लफ्ज बोलें जो आपकी समझ में नहीं है, इल्म में नहीं है, तो आप उस पे जरूर हाथ खड़ा करें ताकि हम रुकें। हम जब पढ़ते थे, शायद पढ़ते ही होंगे, इसलिए कहते हैं बेटे कि कोई इल्म हमारे पास है नहीं, तो हमारे जो उसातज़ा थे ना, उनके लिए पढ़ाना दुश्वार हो जाता था। वो जो नई बात करते थे हम रोक लिए, जो नई बात आई रोक लिया, बहस की, दलाइल दिए अदब और एहतराम के साथ, और हमारे उसातज़ा कहते थे कि अच्छा इसे ला के दिखाओ। फिर हम लाइब्रेरी जाते थे, फिर वो अल्फाज या बहस या वाकया या कोई चीज निकालते थे, फिर हम दिखाते थे कि ये चीज हमने अहमदीयत के मुतालिक मुल्तान खत्म नबूवत में पढ़ा। हमारे उस्ताद थे वहां अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत फाजिल आदमी थे। एक मरतबा, कई मरतबा ऐसे हुआ कि उन्होंने कोई दलील दी, हमने उसके बराक सर्च किया, उन्होंने कोई दलील दी, हमने ये कहा हजरत ये दलील बनती नहीं, तो नाराज होते थे, कहते थे अच्छा लाओ ये कहां लिखा है। तो हम खत्म नबूवत की लाइब्रेरी में जाते थे और किताब निकाल के जो चीज भी सामने होती थी, रखनी होती थी, वो पेश करते थे कि हजरत ये है हमारा मौकफ, तो हंसते थे फिर। और ऐसे भी होता था, ऐसे उसातज़ा भी थे, जब हम कोई बात करते थे तो वो नकल के जरिए नहीं कि फलां किताब में और फलां किताब में, वो अकलन ऐसी बात करते थे कि हम जिच हो जाते थे, चुप हो जाते थे। اس لیے کہ بہرحال اللہ نے انہیں علم کی پختگی اور عقل کی بلندی سے سرفراز فرمایا تھا. تو اس لیے بیٹے آپ کی سمجھ میں کوئی بات ہماری نہ آئے تو آپ بھی ہمیں روکیں, آپ ہمارے موقف سے اختلاف بھی کریں. بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں جو ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف کرتے. حال ہی کی مسدس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور اس سارے قضیے کی نیو ہم رکھ رہے تھے, اور اس سلسلے میں آپ سے بات کی تھی. جی آپ کہیے, نیو کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں نا سمجھا, ابھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کیا کہ نیو کا لفظ کیا ہے. نیو کا مطلب ہے بنیاد. جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اس سارے قضیے کی, مولانا حالی نے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے بھی ہندوستان میں مسلمان تہذیب کو اجاگر کیا, ہمیشہ بچوں تین چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم, ملک اور نئی تہذیب یا پرانی تہذیب کو جنم بھی دیتی ہیں, قائم بھی رکھتی ہیں اور غلبہ بھی پاتی. اقوام میں سب سے پہلی چیز تہذیب میں انسانی اخلاقیات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہذیب باقی رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں دنیا میں وہ ہو, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو, تو سب سے پہلی چیز جس پہ آپ کو محنت اور کام کرنا ہے وہ اخلاقیات. جاہل آدمی بھی اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اخلاقیات کو اجاگر کرے, تہذیبیں اپنے اخلاق کے ساتھ باقی رہتی. ایک جاہل آدمی ہے, اسے کچھ پتا نہیں کہ تہذیب, شرافت, ثقافت, یہ چیزیں کیسے معاشروں میں قائم ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ سے, آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کو خیال نہیں رہا اور آپ نے پانی میں سائیکل گاڑی کو ڈالا اور اسی رفتار سے بھگاتے لے گئے, تو کیا ہوگا کہ پانی سے چھینٹے اڑیں گے. چھینٹا اس کو کہتے ہیں قوت کی وجہ سے پانی کا اچھل کر کسی پہ جا پڑنا. اردو میں محاورہ بولتے ہیں, آپ کے یہاں چھینٹا پڑا کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ بولیے, آپ کے یہاں آپ کے اوپر چھینٹا کیسے پڑا؟ آپ ہمارے الفاظ پہ غور کیجئے, آپ کے ہاں چھینٹا پڑا کہ نہیں؟ گڈ. آپ کے ہاں بارش ہوئی یا نہیں؟ دیکھا, ہاں کا جو لفظ ہے نا, ہاں کا لفظ گاؤں, رہائش کی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں, اس معنی میں استعمال ہوا نا. تو اس لیے بیٹے آپ اندھا دھند سائیکل چلا رہے ہیں اور چھینٹا پڑا, اور وہ آدمی بالکل لکھا پڑا نہیں ہے, اس نے کبھی اسکول جانے کی صبح دیکھی ہی نہیں ہے, اور آپ رکے اور آپ نے معذرت کی, آپ کا اخلاق ہے. آپ نے کہا مجھے افسوس ہے, آپ نے کہا انکل معاف کیجئے گا, آپ نے کہا کہ میں گاڑی تیز چلا رہا تھا. آپ گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ کار، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. ہم بھی سارے لوگ عام طور پہ کار ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اردو بولیں اور اپنی اردو بہتر کریں تو کار کے بجائے گاڑی کہیے، کیونکہ اردو میں یہ لفظ گاڑی استعمال ہوتا ہے اور یہ کار کا ترجمہ. آپ نے کہا کہ ہمیں خیال نہیں رہا، اس نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں. اس نے بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا کہ اس نے آپ سے درگزر کیا، معاف کیا. اللہ تعالی نے کہا ہے فمن عفا، اور جو شخص معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، صفائی کے ساتھ رہے. اس کے بعد اتنے حافظ بیٹھے ہو، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا. اللہ نے ضروری قرار دیا کہ اس آدمی کو اجر دے گا. جب بھی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے ساتھ بری طرح پیش آئے، اسے ہمیشہ معاف کرنا ہے. اور قومی اور ملکی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ نکیر بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں. ایک آدمی غلط گاڑی پارک پہ جا رہا ہے اور آپ سے کچھ کہتے ہی نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. بیٹے آپ سے کہیے کہ بھیا اسے صحیح جگہ پہ پارک کریں، دیکھیں سب لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی. ایک بچہ، آپ کو پتا ہے اسے کوئی بخار نہیں ہے، اور جان چھڑا کر رضائی میں منہ دے کے سونے کا بہانہ کر کے لیٹا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو بیٹے اس کے پاس جائیے کہ یہ دوست ایسے وقت ضائع نہیں کرتے، مجھے پتا ہے آپ کو کوئی بخار نہیں ہے، چلیے میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیے. تو اس لیے بیٹے انسانی تہذیب جو قائم ہوتی ہے نا، وہ اخلاقیات سے ہوتی ہے، اور اخلاقیات کے بعد دوسرے درجے میں وہ تہذیب اپنے پاؤں پوری طرح جماتی ہے اپنی جگہ پہ، اپنے ملک میں، اور وہ ہے علم. علم اور تحقیق سے انسان اٹھتے ہیں، علم اور تحقیق سے قومیں دوسری قوموں پر غلبہ پاتی ہیں. اخلاقیات تو آپ کے بس میں ہے نا، یہ آپ نے کہیں باہر سے تو نہیں لانا، کہیں خرید کے تو نہیں لانا کہ غصے پہ قابو کرنا 1,00,000 روپے میں ہوتا ہے تو لہٰذا میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں 1,00,000 روپیہ خرچ ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہوتا نا. مسکرانا، ہنسی سے کسی سے بات کرنا، اس پہ کتنے 1,000 روپے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں لگتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، کہ کچھ نہ ہو کسی کے پاس تو کیا صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو. اس مسکرا کر ملنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ 10 روپے، 5 روپے، نہیں. یہ سب آپ کی اپنی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے علم. علم کی بنیاد پر قومیں اٹھتی ہیں، تحقیق کی بنیاد پر قومیں اٹھتی ہیں. اس لیے بیٹے ہمیشہ تحقیق کیجیے، جستجو میں لگے رہیے. جو کام پچھلوں نے کیے ہیں ان کاموں میں بہت سی چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو بعد میں آنے والوں نے کر دی. اس وقت پوری مسلمان دنیا میں آپ خود سوچیں بیٹے، جو چیز سب سے زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ ابھر رہی ہے، اور جس قوت نے بہت بظاہر مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر رکھی ہے، اس ملک کا نام کیا ہے؟ امریکہ، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ. افغانستان میں وہ آئے، جو کچھ ہوا، عراق میں وہ گئے، لیبیا میں وہ گئے، شام میں وہ گئے، ایران کے ساتھ ان کی کچھ بات چیت چل رہی ہے، امریکہ ہے کیا؟ جتنے دن ہم رہے اور جو کچھ بھی ذرہ برابر خدا کی توفیق سے پڑھا، کچھ نہیں ہے بیٹے امریکہ سوائے اس کے کہ دنیا میں سب سے اچھی تحقیق ہر میدان میں ان کے بچوں نے کی. بس پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ کتنے کم خرچے میں کتنی زیادہ تباہی پھیلائی جا سکتی، جانتے ہیں کہ پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے، جانتے ہیں کہ اس پیسے کو کس طرح نشو و نما دینا ہے، بڑھانا ہے، جانتے ہیں کہ اپنے بچوں پر کیسے محنت کرنی ہے. ایسے ایسے دماغ ہیں بیٹے جو 200 سال 200 سال کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا کا اس وقت نقشہ یہ ہوگا، امریکہ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں تحقیق اور علم پر مبنی ہیں. علم اور تحقیق جو اصل راہ ہے وہ ہم نے کھوٹی کر دی، کما دی، اور ہم اس پہ پڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ پہ لعنت اور فلاں پہ لعنت اور فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے. چھوڑو یار، تم اپنے جسم میں خود طاقت پیدا کرو. علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. جس شخص کو یہ بہت ہونا شوق، اور ہونا بھی چاہیے، کہ سچائی کا غلبہ اس دنیا میں کرنا ہے، طاقتیں سچ کے ساتھ جڑنی چاہیے، طاقتیں سچ کے ساتھ جٹ جانی چاہیے. جٹنا کیا ہوتا ہے؟ جٹنے کا ترجمہ کرو، جٹ جانا، گتھ جانا. گتھی کیا ہوتی؟ اچھا بولیے، گٹھی، اکٹھے. دیکھا بیٹے، یہ غلطی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. لوگ پڑھتے ہیں، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ غلط پڑھتے ہیں. اکٹھے ہیں، اکٹھے اصل میں لفظ ہے کھاٹ. کھاٹ پہ دو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ ہے اکٹھے. اور لوگ پڑھتے ہیں اکٹھے. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ اردو ڈکشنری میں دیکھنا تو تمہیں پھر پتا چلے گا کہ اصل لفظ کیا ہے. جٹ جانا، کسی چیز کے گرد جمع ہو جانا، جٹنا. فلاں شخص کی ابرو جٹی ہوئی ہے، کیا مطلب ہوا؟ یا کسی بچے کی ابرو جٹی ہوئی ہے؟ ابرو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بھائی، تم پوچھتے ہی نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ جٹی کس کو کہتے ہیں؟ چلو یہ بتاؤ، جٹی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بھائی، جٹی کا ترجمہ اگر ہم کریں تھئی، تو تھئی کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں جٹی اور تھئی دونوں کا مطلب ایک ہے. جٹی اور تھئی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا چلیے، اس کو چھوڑیے، ایک تیسرا لفظ ہمیں بتائیے. کئی مرتبہ آپ روٹی لینے تنور پہ جائیں تو تنور میں جو روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس کے ایک سائڈ پہ، ایک طرف، اس نے 5, 10, 15, 20 روٹیاں پلاسٹک کے لفافے میں بند کر کے گرا لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ بولیں گے کہ یہ ایک مجھے دے دو، تو کیا کہیں گے اس چیز کو؟ کیا بولیں گے؟ کچھ تو کہیں گے نا. بولیے جی. منڈل. منڈل تو یاروں کی جٹی کو کہتے ہیں، منڈل تو کہتے ہیں منڈلی، یاروں کی منڈلی. جب آپ پانچ سات دوست بیٹھ کے ڈپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یاروں کی منڈلی لگی. اچھا آپ کیا کہیں گے کہ یہ پیکٹ مجھے دے دو. اس پیکٹ کا لفظ جو ہے نا عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں کہتے ہیں یہ تھئی مجھے دے دے، یہ جٹی دے دے. روٹیوں کی تھئی لگی ہوئی ہے اور تم کتنے کنجوس ہو، بانٹتے ہی نہیں ہو. اب سمجھ آئی؟ بہت سی روٹیاں جو اوپر نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس بنڈل کو تھئی جٹی کیوں بولتے؟ اور جٹی ابرو کیا ہوتی ہے؟ جٹی ابرو کبھی کبھی غور کیجئے تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹے، یہ بھووں کے جو بال ہیں نا ان کے بالکل بہت گھنے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ابرو جٹی بھی ہے، یعنی پیوست ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات تو ہم کر رہے تھے کہ تہذیبیں کیسے وجود پذیر ہوتی ہیں. ایک شعر تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، مثنوی میں کسی نے لکھی ہے اور اس نے کہا کہ وہ جٹی بھویں اور وہ ترچھی نگاہ، وہ جٹی بھویں اور وہ ترچھی نگاہ، وہ مژگاں کی شوخی وہ پتلی سیاہ. اس نے صفت بیان کی کسی کی بھی محبت کی وجہ سے کہ جس جو میرا دوست ہے اس کی جٹی بھویں بہت سیاہ، بہت ایک سے ایک بال باریکی کے ساتھ ملا ہوا، اور وہ ترچھی نگاہ اور اس کے دیکھنے کا انداز، مر جائے آدمی. کیا بات ہے، کیا کمال ہے. یہ سب فکرے تعریف میں استعمال ہوتے ہیں. وہ مژگاں کی شوخی، مژگاں کسے کہتے ہیں؟ پلکیں. بعض بچوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں نا، وہ ایک بیٹھا ہوتا تھا یہاں بھی، کہاں گیا، اس کی پلکیں لمبی، وہ مژگاں کی شوخی لمبی پلکیں، وہ ترچھی نگاہ نظر کی تعریف، اور مژگاں، وہ مژگاں کی شوخی وہ پتلی سیاہ. اور اس سارے نقشے میں جو چیز اصل ہے وہ اس کے آنکھ کی پتلی ہے، اور پتلی قدرتی طور پہ سیاہ. بعض چیزیں بیٹے نیچرل ہوتی ہیں. ایک محبت ہے نیچرلی کسی سے ہو جاتی ہے، ایک آدمی آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے. وہ ایک ہے اوپر سے لا کے ڈالنا، اب کوئی نہیں اچھا لگتا خام خواہ اس کی محبتوں کو پیدا کرنا، ایک نہیں اچھا لگتا اور خام خواہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا، بری بات. فطری چیزیں ہوتی ہیں. تو جٹی بھی چیز، جٹی جٹ بھی ہوتا ہے. جٹ کیا ہے؟ قوم. خوب خوب. پنجابیوں کی بہت بڑی نسل ہے جٹ، اور یہ جٹ اس زمانے، اتنے قدیم زمانے سے پیش آتے ہیں کہ جٹوں کی تاریخ سکندر اعظم کے آنے سے بھی پہلے کی ہے، ہزاروں سال پرانی قوم. یہ لمبے قد، یہ اتنے لمبے لمبے ان کے ہاتھ اور پاؤں، دیکھیں جٹ. ہاں ہمارے یہاں گجرات میں، اس ادھر کے علاقے میں کئی جٹ ابھی بھی ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، کتنا کتنے لمبے پاؤں ہوتے ہیں، کتنے کتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو مجھ سے جبریل نے کہا کہ سلم علیہ، آپ سلام کیجئے ابو کا آدم، آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے. تو دو آدمیوں کے بارے میں آپ نے کہا جب انہوں نے سلام کیا، ہاتھ ملایا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ سلام کیجئے، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو میں نے جب ہاتھ ملایا اور ان کو دیکھا تو کأنّ ہوا من قوم الضّت، مجھے ایسے لگا جیسے جٹوں کے قبیلے سے. جیسے پنجابی شٹ لمبے اونچے قد کے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے جٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جٹ کہاں دیکھے تھے؟ تو یہاں نہیں آئے ہندوستان میں کبھی، پاکستان بھی نہیں تشریف لائے. اصل میں عمان میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، عمان کے میلے میں بہت تاجر اپنی چیزیں لے جاتے تھے، چین والے بھی وہاں آیا کرتے تھے، ہندوستانی تاجر بھی جایا کرتے تھے. تو جو عمان کے میلے میں شرکت کرتے تھے نا، وہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. چین والے اپنی مصنوعات لے کے جاتے تھے، ہندوستان والے اپنی مصنوعات لے کے جاتے تھے. ہندوستان میں سب سے اچھی چیز جو یہ لے کے جاتے تھے، تلوار تھی اور اس کی کاٹ تھی، اس کی دھار تھی. اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ تلوار کا چمکیلا پن، تلوار کی تیزی، تلوار کی خوبصورتی، تلوار کی صفائی اور اس کی سفیدی دیکھ کر یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ ان کا چہرہ مبارک ہندوستانی تلوار کی طرح تھا، نہایت خوبصورت، نہایت سفید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں کہیں گئے ہوں گے تجارت پہ، تو تجارت تو خیر جاتے ہی تھے، وہاں کہیں دیکھا تھا ہندوستانی جٹوں کو. اسی لیے چین کی چیزیں وہاں جاتی تھی عربوں میں، اور ہندوستان سے بنی ہوئی چیزیں بھی جاتی تھی. تو تہذیب کی بات ہم آپ سے کر رہے تھے کہ تہذیب پھیلتی ہے تحقیق کی بنیاد پہ. اگر آپ اپنی زندگی میں تحقیق کے میدان میں کام کریں، اور تحقیق کے لیے بیٹے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی لیبارٹری ہو اور اس میں تحقیق کریں، آپ ایک لفظ پہ بھی تحقیق کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تحقیق کی قدر سلامت ہے اور آپ تحقیق کر کے ایک نئی چیز دنیا کو فراہم کر رہے ہیں. جو قوم اخلاقیات اور دوسری چیز علم تحقیق، یہ دو پاؤں اس کو مل جاتے ہیں نا، وہ کھڑی ہو جاتی. اور تحقیق کے ہاں پھر اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اور تحقیق کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ کہیے بچہ، سمجھانے کو ہے نا، بچہ ہوتا ہے. انسان کی اولاد جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی، ان کے گھر بچے کا اضافہ ہوا. اسی طرح بیٹے تحقیق جس چیز کو پیدا کرتی ہے، تحقیق جس چیز کو فراہم کرتی ہے دنیا کو، وہ غلبہ، طاقت. تحقیق کے نتیجے میں ہمیشہ طاقت ابھرتی ہے. آپ نے ایک لفظ پہ تحقیق کی، آپ نے علم کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرے کو چپ کرا دیا، کیونکہ آپ اس سے زیادہ تحقیق کر چکے تھے. ایک آدمی نے پانی پہ تحقیق شروع کی کہ پانی کیسا پینا چاہیے، اس نے کہا یہ پانی اچھے ہیں. ایک اس سے بھی بڑا آدمی آ گیا، اس نے تحقیق کر کے کہا کہ پانی میں پنکی ملا دینی چاہیے تاکہ جراثیم مر جائیں. پنکی ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے جراثیم کو، تو اس کی تحقیق اس پہ غالب آ گئی. بیٹے ہمیشہ تحقیق کا نتیجہ غلبہ نکلتا ہے، تحقیق کا نتیجہ اپنی تہذیب کا غالب ہونا اور دوسروں کو مغلوب ہونا. یہ ہم کرتے نہیں، اور ہم دن رات امریکہ پہ لعنت، برطانیہ پہ لعنت، فلاں پہ اور فلاں پہ، اور اس کا پرچم جلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. ایک لفظ کی تحقیق نہیں ہے، حرام ہے اس شخص پہ جو صبح شام لعنتیں بھیجتا ہے، تو کر کیا رہے. اس لیے تہذیبوں کا غلبہ تحقیق کے ذریعے ہوتا ہے. اخلاقیات، آپ کو کچھ پیسے تو نہیں خرچ کرنے نا اچھی طرح بولنے پہ. علم ایک گہوارہ ہے جہاں آپ آ کے حاصل کرتے ہیں، یہاں یہ چیز موجود ہے، آپ پڑھیے، آپ اپنا علم حاصل کیجئے. آپ قراءت اچھی پڑھتے ہیں، آپ حفظ اچھا کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا علم پر مبنی ہے. اخلاقیات میں آپ کے پاس بزرگ موجود ہیں، تعلیم میں آپ کے پاس بزرگ موجود ہیں. ہمیں خیال آیا کہ ہم آپ کو ایک بات سکھائیں. کون بچہ اسے غور سے سنے گا؟ سب. اچھا، مسلمانوں میں جو اخلاقیات تھیں، کسی نے یرفا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کیسے تھے، اور پوچھا اس نے اس شخص سے جو خاص طور پہ خلافت کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا تھا. اس نے کہا تم مجھ سے امیر المومنین کا پوچھتے ہو، میں نے ان کے ساتھ کتنے سال گزارے. پھر وہ رونے لگا اور اسے کہا مت پوچھ وہ کتنی عظیم ہستی تھی. اس میں چلتے چلتے وہ کہتا ہے کہ ما یتلبس طعامہ بیدہ ولا بفمہ، کبھی بھی امیر المومنین نے کھانا جب کھایا ہے تو ان کے ناخن سالن میں نہیں ڈوبے، اور نہ ان کے ہونٹ سالن اس سے ظاہر ہوا. اب بچے کھانا کھاتے ہیں نا، اوفو کتنے لتھڑ جاتی ہیں انگلیاں، کتنی لتھڑ جاتی ہیں، کتنے لتھڑ جاتے ہیں یہ پورے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ ما یتلبس، کبھی نہیں ایسے ہوا کہ ان کی انگلیاں انگلیوں کے پور کھانے کے ساتھ مس ہو گئے. یعنی روٹی لی، پکڑی، اس کا نوالہ بنایا، ٹکڑا روٹی کا کاٹا اصل روٹی سے، اور اسے ڈبو کے کھایا ہے. تو ڈبونے میں انگلیوں کے درمیان اور جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کے درمیان فاصلہ رہا، ذرا سا فاصلہ، انگلیاں خراب نہیں کی. اب لوگ کیسی بات کرتے ہیں. وہ چاول کھانے والا لطیفہ یاد ہے نا، کیا انہوں نے فرمایا میں پاؤں سے کھا رہا ہوں. لطیفہ اسی لیے آپ کو سنایا تھا کہ آپ کو کھانے کی تہذیب آنی چاہیے بیٹے، کبھی بھی ناخن اور انگلیاں سالن کے ساتھ نہیں ملاتے، سالن میں نہیں ڈبوتے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے تھے اور دیر تک کھاتے رہتے تھے تاکہ آپ کے ساتھ جو مہمان بیٹھا ہوا ہے وہ جتنا چاہے کھا لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ میں سے تھا کہ آرام آرام سے کھاتے تھے. اور اسی طرح بیٹے کھانے میں کیا چیز اصل ہے، ہم پانچ چیزوں کا نام دیتے ہیں، آپ بتائیے کھانا اصل میں ہے کیا؟ چائے، چائے یا قہوہ، ایک، پانی، دو، پھل، تین، چلیے اور بڑھا لیتے ہیں مٹھائی، چار، یہ کھانا ہے، روٹی، سالن. اصل چیز ایک بتائیے، ان چھ میں سے اصل ایک چیز کیا ہے؟ چائے اصل ہے نا، کیونکہ اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک مر جاتی ہے، نہیں؟ اچھا چلو، روٹی اصل ہے. انسان میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے گندم کھا لی تھی، ایسی قصہ مشہور ہے. عیسائیوں میں یہ ہے کہ وہ زیتون انجیر کھا لی تھی، جو کچھ کھایا تھا انہوں نے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن جس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اس آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کو دکھایا کہ تیری دنیا میں ہم نے اپنی ایک اور جنت بنا لی. تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، تو نے رات تاریخی، ہم نے چراغ بنا دیے، ہم نے روشنی اٹھا دی. علامہ اقبال نے یہ لکھا ہے، پڑھیے گا آپ اس کو، بڑی دلچسپ چیز ہے. لیکن آپ فارسی پڑھیں تو تب نا. اصل چیز کیا ہے کھانے میں؟ روٹی. روٹی اصل ہے بیٹے، اس گندم سے طاقت آتی ہے انسان کے جسم میں، دماغ کو قوت ملتی ہے، انسان کھا سکتا ہے. ہمارے ہاں بچوں نے الٹا کام کر لیا ہے کہ سالن کو اصل بنا لیا ہے، سالن کھاتے ہیں دبا کے بہت زیادہ، شوربہ پی لیتے ہیں، اور روٹی وہیں رہ جاتی. جو اصل چیز تھی روٹی وہ چھوڑ دی اور سالن کو کھانا بنا لیا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی. ہمیشہ بیٹے روٹی, اسی لیے روٹی اصل تھی, اس کو پیاس کے ساتھ لوگ کھا لیا کرتے تھے. آپ کو یہاں خالص گندم کی روٹی ملتی ہے, چکی بھی یہاں اسی لیے لگوائی ہے کہ آپ اصل روٹی کھائیں, اصل گندم آپ کھائیں. تو اس روٹی کے ساتھ بہت کافی ہو جاتا تھا لوگوں کو, لسی کے ساتھ کھا لی, پیاز کے ساتھ کھا لی, آم کے ساتھ کھا لی, اور بتائیے اچار کے ساتھ کھا لی, چٹنی کے ساتھ کھا لی. روٹی اصل تھی, گڑ کے ساتھ کھا لی جی. مکھن تائیوشات کی طرف چل پڑے ہو, بہت اچھے بہت اچھے جی بیٹے. ہاں دیسی گھی چپڑی کی سے اچھی نہیں لگتی, چپڑی اور دو دو چپ جی. دہی کے ساتھ بھی کھا لیتے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے بیٹے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ حج کے لیے گئے, اور حج میں بیٹے 12 ذی الحج کی یا 13 ذی الحج کی جو رات کا کھانا ہے نا, سعودی بادشاہ جتنے لوگوں کو اپنا مہمان بناتے ہیں نا, 12 یا 13 ذی الحج کی آخری رمی 12 کو جاتی ہے, 13 کو بھی بعض لوگ رمی کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں شیطان کو, اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے. تو جتنے وفد گئے ہوئے ہوتے ہیں پورے عالم اسلام سے, وہ سب 1000 2000 3000 آدمی جتنے بھی سب سے وہ ملتے ہیں. بادشاہ نے ان کی دعوت کی منا, وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے, وہاں پہ منا میں رات کو رہنا سنت موقعہ ہے. اب ہمارے زمانے میں بہت دشوار ہو گیا ہے بیٹی یہ, لیکن بہرحال شاہ فیصل نے دعوت کی تھی, تو پاکستانی وفد تھا, یا یہ کہ وہ گئے ہوئے تھے تو ان کی شناسائی تھی, تو ان کو انہوں نے بلایا. وہ ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے, مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. منا میں انہوں نے بھی رات گزاری جیسے حاجی گزارتے ہیں, منا میں رمی بھی کی, سارے افعال سنت کے مطابق ادا کیے. اتنے بیٹے وہ کھانے میں محتاط تھے کہ بادشاہ کی دعوت میں گئے, اور جب کھانے چنے گئے ٹیبل پہ سجائے گئے تو ہر ایک نے کھانا شروع کیا, اور انہوں نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور کھولی, اور سوکی روٹی تھی اسے کسی چیز کے ساتھ کھانا شروع کیا, بسم اللہ پڑھی اور کھا رہے ہیں. بادشاہ کا کھانا نہیں کھایا. اور اس کے بعد جب مسافے کی باری آئی تو انہوں نے پوری قوت سے شاہ فیصل کا ہاتھ پکڑ لیا, اور انہوں نے کہا کہ خص اللہ تعالی هذه الایام بذکره, اللہ نے منا کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ جب تم منا میں آؤ تو اللہ کو یاد کرو, اور یہاں موسیقی بجتی ہے. بڑی جرت کی انہوں نے, بڑی جرت کا کام تھا کہ بادشاہ کے منہ پہ سچی بات کی. اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آئندہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اس کے دور میں منا میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی موسیقی بجائے. اس لیے بیٹے جو لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں نا, اپنی ضروریات کو محدود رکھتے ہیں, ان کو کون فتح کر سکتا ہے, ان کو کون ہرا سکتا ہے, ان کے دل کون جیت سکتا ہے. اس لیے ایک اصول کی بات آپ کو بتاؤں پھر بات ختم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کافی دیر ہو گئی. ہمیشہ بیٹے زندگی میں سادگی اختیار کرو, رہنے میں, کپڑے میں, کھانے میں, اور سوچ میں انتہائی بلندی. سوچ بہت بلند ہونی چاہیے, حفظ کرنا ہے، قرآت پڑھنی ہے، میڈیکل میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، عزم ہے زندگی کا. زندگی بیٹے اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ گھوڑا آپ کو اپنی پیٹ سے گرا کے نیچے اوپر بیٹھ جائے، پھر تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ جی زخمی نہیں بیٹے، مر جائیں گے. زخمی کہاں مار دے گا گھوڑا. یہ زندگی کا گھوڑا ہمیشہ اپنی رانوں کے نیچے رکھتے ہیں، زندگی کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں جیسے میں چاہوں گا تم ویسے گزرو گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے تم چاہو میں ویسے مجھے استعمال کرو، بالکل میں جیسے چاہوں گا تمہیں استعمال کرو. ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے زندگی میں بالکل سمپل سمپل لیونگ، کم سے کم جو ایک شلوار قمیص پہ خرچ آتا ہے ایسے کپڑے پہن لیے، نہ کسی سے قرض لینا ہے نہ کسی سے مانگنا ہے، بس جھٹے ہوئے ہیں. آگے نا جھٹنے کا لفظ، جھٹے ہوئے ہیں پڑھائی میں، جھٹے ہوئے ہیں اپنے کام. ہائی تھنکنگ اور سوچ بہت بلند. ان بچوں میں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، آرائش اور زیبائش اور بال کیسے ہیں اور کپڑے کیسے ہیں اور سوٹیبل ہیں، سوٹیبل تو نہیں، جچتے ہیں یا نہیں، خوبصورت لگتا ہوں یا نہیں، بال کیسے تراشنے چاہیے. یہ جو اس قسم کی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں نا بیٹے، ان کی سوچ پست ہو جاتی. سوچ پست کیسے ہوتی ہے؟ پھر جو بھی اپنے سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں نا، دب جاتے ہیں کہ یار اس نے مجھ سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. جب سمپل رہے گا نا تو پرواہ ہی نہیں کرے گا اس نے کپڑے کیا کون سے پہنے اور کون سے نہیں پہنے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو ہم کتاب کی بات کریں، آؤ بیٹھو اور ہم نظریات کی بات کریں، بیٹھو بات کریں دنیا میں تہذیبیں کیسے بنتی ہیں، بات کریں انقلاب کیسے آ گیا تھا فرانس کا، انقلاب کیسے آ گیا تھا لینن کا. جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ 1912 1913 1918 اور 17 کو جب آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ، تو دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے دماغ تھے وہ سب اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ جو کمیونزم آ رہا ہے اس کا ہم نے مقابلہ کیا کرنا ہے، اور کمیونزم دنیا میں غالب اگر آ گیا تو پھر اس کا توڑ کیا ہے. علامہ اقبال جیسے بڑے دماغ قوموں میں بیٹے اس وقت ترقی ہوتی ہے جب بڑے دماغ کھپ جاتے ہیں. جن قوموں میں بڑے دماغ پیدا نہیں ہوتے اور پیدا ہوتے ہیں اور بہت لیے دیے رہتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کام نہیں کرتے، وہ قومیں کچھ نہیں. قوم اس وقت طاقتور بنتی ہے جب بڑا دماغ اپنے آپ کو بالکل تحلیل کر کے اپنے بچوں میں گم کر دے. یہ بات آپ کی سمجھ سے ذرا بالا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ممکن ہے تم کبھی سنو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے. علامہ اقبال نے کہا ابلیس کی مجلس شورا، شیطان نے بلا لیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو نہیں یار، بچے تو انسان کے ہوتے ہیں، شیطان کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کہیے شیطان کے چیلے. بہت اچھے. یہ ہم نے بتایا تھا، شیطان کے چیلے بھی کہتے ہیں اور شتونگڑے بھی کہتے ہیں. اب ہنسی آئی، شتونگڑا یہ اب تو بولتے نہیں لفظ، لیکن ہمارے بچپن میں کہتے یہ بہت شتونگڑا ہے، مطلب یہ کہ شیطان کا بچہ ہے، شیطان اس کو سکھاتا ہے، شیطان اس کے دماغ میں شرارتیں ڈالتا ہے. یہ شتونگڑے مجھے پتا چلا ہے کچھ ایسے جو مزار پہ جا کر رنگ ڈال آئے، یہ شتونگڑے ان سے کسی دن نبٹ لیں گے. خیر، تو وہ شیطان کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے. تو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ان کی مجلس شورا ہوئی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو چیلنج کیا ایک شتونگڑے نے، اور اس نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، وہ یہودی دنیا میں فتنے پھیلانے والا، وہ مزدک، اس کی روح آ گئی دنیا میں دوبارہ واپس. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب اس کی بغل میں ہے. اس کتاب نے بیٹے دنیا کی تباہی مچا دی. روس کا انقلاب آیا، چائنا کا انقلاب آیا، رشیا اور چائنا دونوں جا کر کارل مارکس کے نظریات سے مل گئے. ایک ہندوستان رہ گیا تھا. برطانیہ کو بڑی فکر تھی کہ اگر ہندوستان بھی سوشلزم میں کا شکار ہو گیا تو پوری ایشیا پر سرمایہ دارانہ نظام مسلط نہیں ہو سکے گا اور غربت اور امارت کی کشمکش سے لوگ نکل جائیں گے تو باقی پوری دنیا کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا اس ملک کو تقسیم کر دو اور تقسیم کے بعد ایک مسلمان ایک ہندو غلبے کے نتیجے میں یہاں پر کسی طرح بھی کمیونزم نہ آ سکے. لیکن ہندوستان کے متعلق پورا خطرہ تھا یہ جاگیر. اسی لیے نہرو جو تھا نا یہ بنیادی طور پہ کمیونسٹ تھا. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا تھا. ولیعاذ باللہ ان کے نزدیک گائے کا گوشت ایسا ہی حرام ہے جیسے ہمارے نزدیک سور کا گوشت. لیکن نہرو کھا جاتا تھا اور اگر کوئی پرواہ نہیں. لمبے قصے ہیں. لیکن بیٹے ہمیشہ جو لوگ سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں نا ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کوئی نہیں انہیں خرید سکتا, کوئی انہیں فتح نہیں کر سکتا. اتنے واقعات ہیں, اتنی چیزیں ہیں, کیا آپ کو سنائیں. اوہو ختم کرنا تھا اس کو. چلو جلدی سے ایک چھوٹی سی کہانی سن لو. سلطنت عثمانیہ کا جب آخری دور آیا نا تو عثمانیوں نے خلافت کو کسی طرح بچانا تھا. ان میں ایک آدمی تھا جنرل اسماعیل, اور جنرل اسماعیل میں یہ بری بات تھی کہ وہ جدھر جاتا تھا قتل عام کروا دیتا تھا. یہاں قبضہ ہو گیا ہے, مار دو ان کو. یہ لوگ خلافت کے خلاف اٹھ رہے ہیں, مار دو. بھئی تم سنو تو صحیح, مسئلہ کیا ہے, حل کرو اسے. مسائل ہمیشہ بیٹے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے حل ہوتے ہیں. جبر اور تشدد یہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا قوموں کے مسائل. جبر صرف اللہ کو روا ہے, بس وہ ذات کرے بالکل ٹھیک ہے. وہ جبر ہوتا ہے نا, جیسے آپ ہم پیدا ہوئے تو ہم اپنے اختیار سے تھوڑے ہی پیدا ہوئے تھے. اپنے اختیار سے تھوڑے ہی کہا تھا کہ میرا رنگ ذرا گورا کر دیجئے گا. یہ جبر ہے قدرت کا. زلزلہ آ جاتا ہے یہ قدرت کا جبر ہے, سیلاب آ جاتا ہے یہ قدرت کا جبر ہے. یہ جبر اللہ کے ہاں بڑے معنی رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں آدمی صبر پہ آ جاتا ہے. جب صبر پہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یوف الصابرون, ہم صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ کوئی حساب و کتاب نہیں. انسانوں کا جبر کوئی نہیں قبول کرتا. تو جنرل اسماعیل جہاں جاتا تھا مروا دیتا, جہاں جاتا تھا. دمشق میں آیا, دمشق والوں کو بھی خلافت سے بڑی شکایات تھی. ایک بزرگ کا اس نے نام سنا کہ بہت اللہ والے ہیں, اور اگر وہ کسی طرح تمہارے قابو میں آ جائیں تو پورا دمشق تمہاری بات مانے گا, کیونکہ وہ ایک بات جو کہہ دیں تو پورا دمشق ان کی بات پہ ہاں کر دیتا ہے. خیر ظہر کی نماز اس نے پڑھی جامع مسجد میں, تو جو بزرگ تھے وہ تشریف فرما تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, تکیہ لگا کے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہیں پاؤں پھیلا لیے. یہ وہ بچہ سمجھ سکتا ہے جو بہت غور سے اور ذہانت سے اس کہانی کو سنے. کہانی کا مطلب حقیقی واقعہ. جنرل اسماعیل نے آ کے ان سے گفتگو کی, بات چیت ہوئی, انہیں بتایا خلافت سے میں یہ شکایت ہے یہ شکایت ہے. گفتگو کے بعد جنرل اسماعیل چلے گئے, اور جنرل اسماعیل نے جا کر ایک توڑا بھجوایا جو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت کو میری طرف سے گفٹ, تحفہ, ہدیہ پیش کرنا, اور کہنا حضرت کہنا کہ حضرت میں بہت خوش ہوا آپ سے بات کر کے, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن مجھے ذرا سی یہ بات ہوئی کہ آخر میں جرنیل ہوں, بڑا آدمی ہوں, آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھے رہے, اپنے پاؤں سمیٹے نہیں. پتہ ہے حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت ہنسے اس بات کو سن کے. اسے کہا فوجی سے کہ یہ توڑا واپس لے جاؤ, جنرل صاحب کو یہ دے دینا, اور انہیں کہنا کہ جو آدمی ہاتھ نہیں نہ پھیلاتا اس کا حق ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے تو ضرور سمجھنا.